الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساتویں صدی ہجری کے زبردست عالم اور جلیل القدر محدث ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے بچپن کے ساتھی کھیل کود کے واسطے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتے تو یہ انکار کرتے تھے۔ ساتھ ہی زبردستی کرتے، ان کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جانے کی کوشش کرتے تو یہ بھاگ جاتے تھے، اور زیادہ مجبور کرتے تو یہ رونے لگتے تھے اور فریاد کرتے کہ میں کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں تو قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھ کو مجبور کر رہے ہیں تاکہ میں اپنے وقت کو کھیل کود میں ضائع کر دوں۔ کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والد صاحب نے ایک دکان کے اوپر ان کو بٹھا دیا، تو یہ دکان کے اوپر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، دھندے میں ان کا زیادہ دھیان اور توجہ نہیں تھی۔ یاسین ابن یوسف مراکشی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو قرآن پاک سے بہت زیادہ شغف ہے، تو میں ان کے استاد کے پاس گیا اور ان کے استاد سے میں نے عرض کیا کہ یہ بچہ میں نے دیکھا کہ قرآن مجید سے اس کو بہت زیادہ شغف ہے، تم اس کی طرف خاص دھیان و توجہ کرنا. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بڑا عالم اور بڑا بزرگ ہوگا. تو ان کے استاد نے کہا کہ کیا تم کوئی نجومی ہو کہ اس طریقے سے مستقبل کی باتیں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے کوئی نجومی تو نہیں ہوں، البتہ ان کی پیشانی سے جو نور ٹپکتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ کرنے والے ہیں. چنانچہ امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے بھی بعد میں مجھ میں غور کیا تو ان کو بھی ایسا احساس ہوا، تو انہوں نے میرے والد صاحب سے سفارش کی کہ اس بچے کو دنیا کے کسی کام میں لگانے کے بجائے پڑھنے کے کام میں لگا دیں. تو میرے ابا تو مجھ کو پڑھانا نہیں چاہ رہے تھے، دنیا کے کام میں لگانا چاہ رہے تھے، لیکن میرے استاد کی سفارش کی وجہ سے میرے ابا نے مجھ کو دمشق کے مدرسے میں داخل کر دیا. 14 سال کی عمر میں میرے ابا نے مجھ کو دمشق کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیا. 2 سال بڑے کٹھن اور بہت سختی کے ساتھ گزرے. فرمایا کہ 2 سال تک، مسلسل 2 سال تک، 2 سال ایسے گزرے کہ زمین کے اوپر ٹھیک سے کمر لگانے کا بھی موقع نہیں ملا، اور مدرسے سے جو وظیفہ ملتا تھا اسی کے اوپر میں اکتفا کرتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا دھیان پڑھنے میں تھا، اس وجہ سے 4 مہینے میں میں نے ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، جو بہت بڑی کتاب ہے، 4 مہینے میں میں نے اس کو حفظ کر لیا. اور فقہ شافعی کی ایک کتاب ہے المہذب، فرماتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے حفظ یاد کر لیا اور اس کی شرح لکھنا میں نے شروع کیا. المہذب کی میں نے شرح لکھنا شروع کیا. میرے استاد محترم نے دیکھا کہ بچہ کھیل کود کی طرف توجہ کرنے کے بجائے پڑھنے اور پڑھانے کی طرف، لکھنے اور لکھانے کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، تو ان کی توجہ بھی میری طرف بڑھ گئی اور ان کی توجہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص لطف و کرم میرے اوپر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علم حدیث پڑھنے کی بجائے مجھے جو ہے علم طب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، علم طب، ڈاکٹری کا. تو علم طب کے اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور کتاب تھی القانون، القانون میں نے خریدی اور اس کو پڑھنا شروع کیا. علم طب کو حاصل کرنے کے واسطے تو میں نے دیکھا کہ میرے دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہونے لگی. علم طب پڑھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے اس لائن کا کام لینا مقصود نہیں تھا، دوسرے لائن کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لینا چاہتے تھے، علم حدیث کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لینا چاہتے تھے، اس لیے علم طب میں انہوں نے توجہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، ان کے دل میں تاریکی چھانے لگی. ان کو احساس ہوا کہ کیا بات ہے کہ میرے دل میں تاریکی اور اندھیرا چھانے لگا ہے. احساس ہونے کے بعد جب انہوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں جو ہے علم حدیث کی لائن کو چھوڑ کر علم طب کی لائن میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہی اس کی وجہ ہے. فوراً میں نے یہ کتاب دوسرے کو بیچ دی اور علم طب کی دوسری جتنی بھی کتابیں تھیں میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور علم حدیث میں میں پھر دوبارہ مشغول ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں پھر وہ روشنی پیدا فرما. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے اسی لائن کا کام لینا مقصود تھا، چنانچہ بڑے ہونے کے بعد بہت بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. بخاری شریف کے بعد حدیث پاک کی سب سے زیادہ مقبول اور مشہور جو کتاب ہے مسلم شریف، اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے، شرح مسلم للنووی کے نام سے معروف و مشہور ہے. کوئی بھی حدیث کا طالب علم جو حدیث میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے امام نووی رحمتہ اللہ علیہ کی شرح سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے کتاب الاذکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع کے اوپر جو دعائیں منقول ہیں ساری دعاؤں کو 500-600 صفحات کے اوپر مشتمل ہے یہ کتاب. ساری دعاؤں کو انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سیکھنے والا اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے. اور انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے ریاض الصالحین، ریاض الصالحین تو بہت ہی زیادہ معتبر اور مقبول کتاب ہے، ہمارے مدارس میں جو طالب علم عالم فاضل بنتا ہے اس کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. ہر مدرسے کے نصاب میں اور کورس میں یہ کتاب داخل ہے, ریاض الصالحین. ایسے زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے. اسی کتاب کے اندر انہوں نے ایک باب قائم فرمایا ہے, المحافظۃ علی السنۃ, سنتوں کا اہتمام. المحافظۃ علی السنۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ایک مسلمان کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کتنا اہتمام کرنا چاہیے, اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس باب کے ماتحت قرآن مجید کی آیتیں ذکر فرمائی. سب سے پہلی آیت انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم کرے تم اس کو لے لو, یعنی اس کے اوپر عمل کرو, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام امت تک پہنچائے گئے ہیں, چاہے وہ احکام از قبیل اوامر کے ہو جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, چاہے از قبیل نواہی کے ہو جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر عمل کرو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو کرو, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے تم اس کام سے بچو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عورتوں کے سامنے میں نے یہ حدیث بیان فرمائی, لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو اپنے بالوں میں دوسری عورتوں کے بال کو جوڑتی ہے تاکہ اس کے بال لمبے معلوم ہوں. اپنے بالوں میں دوسری عورتوں کے بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی, جو یہ کام کرتی ہے اس کے اوپر بھی اور جو یہ کام کرواتی ہے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی. والواشمت والمستوشمت, اور اپنے بدن کے اوپر گوندنے والی, گوندتے ہیں نشان بناتے ہیں, کسی کے بدن کے اوپر بچھو کا نشان ہوتا ہے, کسی کے بدن کے اوپر بیل کا نشان ہوتا ہے, اس کو گوندنا کہتے ہیں. فرمایا کہ اپنے جسم کے اوپر گوندنے والی اور گوندوانے والی, جو یہ دھندہ کرنے والی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے, اور جو اپنے جسم کے اوپر یہ کام کرواتی ہے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. جب یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کے سامنے بیان کی تو ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا کہ آپ اس بات کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے, میں نے پورا قرآن مجید پڑھا, کہیں بھی میں نے قرآن مجید میں اس بات کو نہیں پایا, اور تم اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشمہ اور مستوصمہ کے اوپر اور واصلہ اور مستوصلہ کے اوپر لعنت فرمائی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, لو قرأتیہ لوجدتیہ, اگر غور سے تم قرآن مجید کو پڑھتی تو تم اس بات کو قرآن مجید میں پا لیتی. قرآن مجید میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے, فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے تم اس کو لے لو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات سے رکے اس رک جاؤ. تو کیا اس میں داخل نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بالوں میں دوسری عورتوں کے بال جوڑنے والی عورت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جس بات کا حکم دے اس کو لے لو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اللہ کے رسول کا فرمان وہی قرآن. قرآن بھی وحی ہے, اللہ کے رسول کا فرمان بھی وحی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں فرمایا کہ آج کے دن مجھ سے تم جو بھی سوال کرنا چاہو اور جو بات بھی پوچھنا چاہو پوچھو, میں قرآن مجید سے اس کا جواب دوں گا. چنانچہ لوگ ان سے پوچھنے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت سے جواب دینے کے بجائے احادیث مبارکہ سے جواب دیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میں قرآن مجید سے دوں گا اور آپ تو حدیث پاک سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سے آیت کو تلاوت کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس بات کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے روک جاؤ۔ تو قرآن مجید ہی سے یہ جواب ہوا، قرآن مجید بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو احکام بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ ان احکام کے اللہ کے بندوں کے سامنے تبیین و تشریح فرماوے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبیین و تشریح فرمائی ہے، اس لیے احادیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ کفانا بالقرآن، ہمیں قرآن کافی ہے، ہم احادیث پاک کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے واسطے احادیث پاک کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت فرماتی ہے کہ بغیر احادیث کے اور بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا ہے لتبین للناس، آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تبیین و تشریح فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے اور اپنے کاموں کے ذریعے سے قرآن پاک کی تبیین و تشریح فرمائی ہے، اس لیے آپ کے اقوال اور افعال کو احادیث کہا جاتا ہے۔ احادیث کیا ہے؟ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، یہ حدیث کی تعریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال۔ تو ان تینوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے قرآن پاک کی تبیین و تشریح فرمائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ماتحت قرآن پاک کی ایک آیت تو یہ ذکر فرمائی ہے، دوسری آیت ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات خواہش نفسانی سے اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بھیجی گئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اللہ ہی کا فرمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں وحی فرمائی ہے، گرچہ زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کے معنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ احادیث پاک ہے۔ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہو اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہو اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان الفاظ کے معانی اور مفاہیم وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور معانی اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، جس کو احادیث کہیں گے۔ معانی اور مفاہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے اور الفاظ اپنی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائے، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ تو یہ وحی ہی ہے، جو کچھ بات اللہ کے رسول اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ وحی ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بھیجی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا، احادیث پاک کا سب سے بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فانہ کان یکتب ولا اکتب. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے مجھ سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں تھا سوائے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا. ان کے لکھنے کی وجہ سے احادیث پاک کا سب سے بڑا ذخیرہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کی تعداد 5374 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5374 سے بھی زیادہ روایتیں موجود ہیں. تو پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں اور احادیث کی کتابوں میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ روایتیں ملتی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت احادیث کی کتابیں میں ان سے کم ہے, اور ایک طرف تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا, جبکہ احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایت مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے کم روایت مروی ہے. تو حضرات محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تھا, لیکن ان کو یہ احادیث اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرنے کا موقع نہیں ملا, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے تھے, اور دوسرے ملک میں طالبان علوم نبوت نہیں تھے. احادیث پاک کو سیکھنے والے, احادیث پاک کو پڑھنے والے اتنے شاگرد اور اتنے اسٹوڈنٹ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھے, اس لیے ان کو اپنی احادیث دوسروں کے سامنے بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ ہی میں رہتے تھے, اور مدینہ طیبہ طالبان علوم نبوت کا مرکز تھا, علم حدیث سیکھنے والے سارے لوگ اطراف اور اکناف سے مدینہ منورہ آتے تھے, تو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ علم حدیث کو سیکھنے والے مدینہ طیبہ آتے تھے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی زیادہ تھے, اس وجہ سے ان کو احادیث پاک دوسروں کے سامنے بیان کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا, اس لیے انہوں نے اپنے احادیث کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا, ان کے شاگردوں نے اس کو محفوظ کر لیا, اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا, اس وجہ سے احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں زیادہ ملتی ہیں, جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کم ملتی ہیں. یہی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کنت اکتب کل شیء اسمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات بھی سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا. تو فنہتنی قریش, کچھ قریشی لوگوں نے مجھ کو منع کیا, اتکتب کل شیء تسمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تتکلم فی غضب وفی رضا, کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں, انسان ہیں, کبھی اللہ کے رسول جو ہیں خوشی کی حالت میں بات کرتے ہیں اور کبھی غصے کی حالت میں بات کرتے ہیں, تو ہر قسم کی بات تم لکھ لیتے ہو, مت لکھو. فنہتنی قریش, غصے کی حالت میں اللہ کے رسول جو بات بولتے ہیں اس کو بھی لکھ لیا کرتے ہو, مت لکھو, اب بشر ہیں, انسان ہیں, اب خدا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے غصے کی حالت میں کوئی دوسری بات نکل گئی, کیونکہ انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لکھنے سے رک گیا, لیکن یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا, تو کچھ قریشی لوگوں نے مجھ کو منع کر دیا کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو مت لکھو، اللہ کے رسول کبھی رضا کی حالت میں بھی بولتے ہیں اور کبھی غصے کی حالت میں بولتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور زبان پکڑ کے فرمایا، والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اکتب فإنه لا يخرج منه الا حق، لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خوشی کی حالت میں بولے، آپ کا یہ بولا ہوا قانون بن جاتا ہے، آپ غصے کی حالت میں بولے، غصے کی حالت میں بولا ہوا بھی قانون بن جاتا ہے، آپ جاگنے کی حالت میں بولے تو یہ قانون بن جاوے، اور آپ سونے کی حالت میں بولے تو یہ بھی قانون بن جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے حق کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے قرآن پاک کی اسی آیت کو تلاوت فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بھی بات خواہش نفسانی سے نہیں نکالتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، اللہ کے رسول جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہی ہے جو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ یہ آیت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنے اس باب کے ماتحت دوسرے نمبر کے اوپر ذکر فرمائی ہے، اسی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ اور ایک تیسری آیت ذکر فرمائی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم کے اوپر چلو، تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ محبت ایک مخفی شے ہے، محبت یہ دل میں چھپی ہوئی چیز ہے، کس کے دل میں کس کی محبت ہے، کس کو کس سے محبت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی محبت نہیں ہے، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن علامتوں سے، نشانیوں سے، قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلانے کے دل میں فلانے کی محبت ہے۔ نشانیوں سے معلوم ہو جائے گا، علامت سے معلوم ہو جائے گا کہ فلانے کے دل میں فلانے کی محبت ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ تپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، تپکتی ہے اداؤں سے، انسان کی ادا سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں فلانے کی محبت ہے، برستی ہے نگاہوں سے، اس کی نگاہوں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں فلانے کی محبت ہے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ عداوت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ کسی کے دل میں اگر کسی کی دشمنی ہے تو چاہے وہ کتنی ہی چھپانا چاہے، اس کی ادا سے اور اس کی نگاہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں فلانے کی دشمنی۔ تو محبت اور عداوت یہ دل میں ہوتی ہے، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے، لیکن نشانیوں سے اور علامتوں سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اب کس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، ابھی بتلایا کہ محبت جو ہے دل میں ہوتی ہے اور دل کی بات آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے، اس لیے ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، تب اس کی علامت کیا ہوگی، اس کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہت مدت تک میرے دل میں یہ سوال رہا، بہت مدت تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جتنی کثرت اور تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور کسی پیغمبر کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے، بہت کثرت کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے لے کر نبوت ملنے تک کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ صندوق میں رکھ کر تم دریا میں پھینک دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، دریا میں پھینک دیا، فرعون کے محل میں یہ پہنچے، فرعون نے ان کی پرورش کی، یہ سارے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. اور نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جو معاملات ان کی امت کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ پیش آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. کبھی ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ نہیں، دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ بھی قرآن پاک کے اندر ذکر فرماتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت و تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، دوسرے نبیوں کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا ہے، یہاں تک کہ سید المرسلین امام النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کثرت و تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان نہیں فرمایا ہے. تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ کا رتبہ بڑھ کر ہے، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، کوئی نبی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. پھر یہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو زیادہ طور پر فرمایا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی کثرت سے بیان نہیں فرمایا. بار بار یہ سوال میرے دل میں آتا تھا، کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا. فرمایا کہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے میں اس آیت کے اوپر پہنچا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. اس آیت کے اوپر میں نے غور کیا تو فوراً مجھے اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ جس نبی کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اس نبی کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی وجہ سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے، بھلا بتلاؤ اس نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. جس نبی کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام مل جاتا ہے، اس نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. تو چاہے اتنی کثرت و تفصیل کے ساتھ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، لیکن آپ کی شان اور آپ کے بلندی مقام کو بتلانے کے واسطے قرآن مجید کی صرف یہی ایک آیت کافی ہے کہ اس میں اتنا اونچا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے کہ اس مقام کے اوپر دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا نتیجہ ہوگا؟ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے، تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت. اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائیں گے تو ساری دنیا کے لوگ اس سے محبت فرمائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا حدیث میں آتا ہے, فضائل رمضان میں بھی آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور آسمان کے لوگوں سے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں, میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو. اس محبت کا اثر دنیا والوں کے اوپر پڑتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے, فیوزع له القبول فی الارض, روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت اور شہرت کو پھیلا دیتے, سارے بندے اسے محبت کرنے لگتے ہیں. چنانچہ دنیا میں بہت سے ایسے اللہ والے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے, ہمارے شہر اور ملک سے بہت دور رہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت. بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں, ان کا نام سنا ہے لیکن ان کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دنیا کے لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگے. دنیا میں لوگ کسی سے محبت کرے اور دنیا میں کسی کی شہرت ہو تو مقبولیت اور شہرت کا پیمانہ بتلایا ہے کہ جس شخص کی مقبولیت اور شہرت اور محبوبیت خواص عوام کی طرف چلے تو یہ مقبولیت معتبر ہے, کہ پہلے اس بندے کو خواص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اس سے محبت کریں. خاص بندے, علماء کرام, بزرگان دین, اس بندے سے محبت کریں, اور پھر عوام, دوسری پبلک اس سے محبت کرے, تو یہ سچی مقبولیت ہے, یہ سچی مقبولیت, یہ سچی محبوبیت ہے. خواص سے عوام کی طرف محبت اور شہرت چلے, اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ عوام میں اس کی شہرت بہت زیادہ ہے, عوام میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے, عوام تو اس کو بہت بڑا مانتے ہیں لیکن خواص اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں, تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور مقبول بندہ نہیں. بناوٹی بزرگ ہوتے ہیں, تعویذ گندے بنانے والے باپو ہوتے ہیں, لوگوں میں ان کی بہت شہرت ہوتی ہے, بہت مقبولیت ہوتی ہے, لیکن خواص میں ان کی کوئی شہرت اور مقبولیت نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کے مقبول اور محبوب ہونے کا پیمانہ بتلایا ہے بزرگان دین نے, کہ جس بندے کی محبت خواص سے عوام کی طرف چلے تو سمجھو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے, لیکن جس بندے کی محبت عوام کی طرف سے پہلے چلے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. تو جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں, وہ بندوں کے دلوں کے اوپر بادشاہت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قاضی بنایا گیا. قاضی بنانے کے بعد بادشاہ کی بیوی اور ایک کاشتکار کے درمیان میں کوئی مقدمہ اور کیس تھا, ان کی عدالت میں آیا. بادشاہ کی بیوی اور ایک کاشتکار کے درمیان میں کوئی مقدمہ اور کیس تھا ان کی عدالت میں آیا تو چونکہ کاشتکار حق کے اوپر تھا, اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کاشتکار کی طرفداری میں فیصلہ کر دیا. بیوی بڑے غصے ہوئی, بادشاہ کی بیوی تھی, اس کو غصہ آیا اور محل میں جا کر اپنے شوہر یعنی بادشاہ سے کہا کہ تمہارا وظیفہ خور قاضی کتنا بدتمیز ہو گیا ہے کہ میرا اور فلاں کاشتکار کا مقدمہ اور کیس تھا تو اس کو جتا دیا اور مجھ کو ہرا دیا, اس کو سزا دو, کل ہی اس کو سزا دو. تب ہوم منسٹر کا حکم تھا, بادشاہ بھی مجبور تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آئندہ کل میں اس کو سزا دوں گا بلا کر. چنانچہ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا. سارے شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس قسم کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دے رہے. تو تو سارے شہر کے لوگ ان کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے سب کے سب حضرت عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو حضرت عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ علیہ کو چھینک آئی تو سارا شہر جو ان کے ساتھ امنڈ آیا تھا، حضرت عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ علیہ نے چھینک کے بعد کہا الحمدللہ، تو سارے لوگوں نے جواب دیا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ سے جواب دیا تو سارا شہر جواب سے گونج اٹھا، یہاں تک کہ محل میں بھی آواز پہنچی. تو بعد میں بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ اس سارے شہر کے اندر آواز اور شور کائی کا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی تھی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں سارے لوگوں نے یرحمک اللہ کے ذریعے سے ان کو دعا دی. تو بیوی نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے سارے لوگ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور پورے شہر کے لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ یرحمک اللہ کے ذریعے سے انہوں نے جواب دیا تو یہ آواز پورے شہر کے اندر گونج اٹھی. اور ایک آپ ہے کہ لوگ آپ کے اوپر جو ہے رحمت بھیجنے کے بجائے لعنت بھیج رہے، یہ مقبولیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی. تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلو، جو آپ کا اتباع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. تو امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا المحافظت علی السنت، سنتوں کا اہتمام، اور اس میں قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں سے پہلی آیت ذکر فرمائی تھی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور دوسری آیت ذکر فرمائی تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اور یہ تیسری آیت ذکر فرمائی تھی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اس کے علاوہ بھی آگے جو ہیں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں قرآن پاک کی دوسری بھی آیتیں ذکر فرمائی ہے، کچھ احادیث پاک بھی جو ہیں انہوں نے ذکر فرمائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا ذکر ہوگا. درود شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا ومتقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا استجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن دلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا اے اللہ ہم مجرم ہیں ہم پاپی ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں مولا پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی پوری زندگی اے اللہ گناہوں میں گزار دی ایک مرتبہ بھی اخلاص کا صدقہ کبھی نصیب نہیں ہے او مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ ہم اپنے گناہوں کا جرموں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے دربار میں مولا اپنے گناہوں کی بھیک مانگنے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا ہم اقراری مجرم ہیں اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے دربار میں ہم اپنے گناہوں کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا اللہ ہمیں محروم نہ فرما مولا ہم اپنے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے اللہ ایک سائل اور فقیر در در کے اوپر سوال کر رہا تھا ایک گھر کے اوپر جا رہا ہے پھر دوسرے گھر کے اوپر جا رہا ہے پھر تیسرے گھر کے اوپر جا رہا ہے کوئی گھر میں سے اس کو کچھ بھی نہیں دے رہا تھا مانگتے وہ مسجد کے دروازے کے اوپر آ گیا مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر مانگنے لگا کوئی ہے کہ مجھے ایک روپے کا سوال ہے یا ایک روٹی کا سوال ہے ایک روٹی مجھے دے دو یا ایک روپیہ مجھے دے دو لیکن مسجد اس وقت بند تھی اس وقت نماز کا بھی وقت تھا اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو یہ کہنے لگا ارے بھائی یہ کیسا مکان والا ہے کہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا ہے نہ ہاں کا جواب دیتا ہے نہ نا کا جواب دیتا ہے آخر کوئی تو جواب ملنا چاہیے ہاں کا یا نا کا تو پیچھے سے آ کر کسی نے بتلایا کہ بھائی یہ تو کسی کا مکان نہیں ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے یہ تو مسجد ہے اس نے کہا کہ اچھا میں مانگتے مانگتے اللہ کے گھر تک پہنچ گیا ہوں مانگتے مانگتے میں اللہ کے گھر تک پہنچ گیا ہوں تو اس نے اس کے پاس مانگنے کا جو کاسا اور برتن تھا اس کو توڑ دیا کہ جب اللہ کے گھر تک پہنچ گیا ہوں تو اب اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا ہمیشہ اللہ ہی سے مانگوں گا تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا کر اللہ تیری ہی دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اللہ تیری ہی دربار میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اپنے گناہوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کے اوپر عفو کا قلم پھیر دے مولا, سارے گناہوں کے اوپر عفو کا قلم پھیر دے مولا. تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے تمام اعزاء اور اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما, تمام مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما, تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما, امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے, امت مسلمہ پر رحم فرما دے, امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے, امت مسلمہ کی گناہوں سے تجاوز اور درگزر فرما دے. اے مولا, اے مولا, شیطان و نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما, شیطان و نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت کو ہمارے دل میں پیدا فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو ہمارے دل میں پیدا فرما, غیروں کے طریقوں کی نفرت کو ہمارے دل میں پیدا فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہماری زندگی کے تمام شعبے میں جاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ, موت کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے مولا. اللہ کے رسول بھی موت کی سختیوں سے پناہ مانگتے تھے, دعا کیا کرتے تھے, اللہ میں اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت, اللہ موت کی سختیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ, آپ تو امام النبیین تھے, آپ تو سید المرسلین تھے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر, آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے, اس کے باوجود بھی موت کی سختیوں سے تجھ سے پناہ مانگتے تھے. مولا, ہم کس درجے کے ہیں مولا, ہم کس درجے کے ہیں مولا, ہم تو پاپی اور گنہ گار ہیں مولا. اللہ, موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما, ہم بھی موت کی سختیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں مولا. اللہ, انا نعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت, اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. ایمان والی اور کلمے والی موت نصیب فرما, ایمان والی اور کلمے والی موت نصیب فرما. ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو, ہم پر تیرا اور تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ادا کرنا باقی نہ رہ گیا ہو, ہماری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو, اور ہمارے قلوب نور ایمان سے منور ہو, ہمارے قلوب نور ایمان سے منور ہو. ایسی حالت میں تو ہم سب کو موت عطا فرما, ایسی حالت میں تو ہم سب کی موت عطا فرما. اللہ, یہ ماہ مبارک کا رحمت کا عشرہ گزر گیا, اللہ رحمت کا عشرہ گزر گیا, یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے. ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تیری رحمت کے مستحق بن سکے مولا. ہم ناقص ہیں, ہم ادھورے ہیں, ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں, یعنی ہمارے اعمال بھی ادھورے ہیں. لیکن جتھا بند کوئی مال خریدا جاتا ہے تو اچھے مال کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا مال بھی قبول کر لیا جاتا ہے مولا. تو تیرے نیک بندے جنہوں نے اعمال صالحہ کر کے تجھ کو راضی کر لیا ہے, جب ان بندوں کے اعمال تو قبول فرمائے, ان اعمال کی بنیاد پر جب ان کے اوپر تو اپنی رحمت کی بارش برسائے, تو مولا ہمیں بھی محروم نہ فرما, تیری رحمت کا ایک چھیٹا ہمیں بھی نصیب فرما دے, تیری رحمت کا ایک چھیٹا ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہم گنہ گاروں کے لیے تو تیری رحمت کا ایک چھیٹا ہی کافی ہو جائے گا مولا, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. اللہ, ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمیلہ نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے اپنی بیماری کے بارے میں اور بہت سے لوگوں نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں دعا کے لیے کہا ہے. اللہ, جن جن لوگوں نے جس جس بیماری کے لیے کہا ہے ان کی اس بیماریوں کو دور فرما دے, ان کو شفا کاملہ دائمہ مستمیلہ نصیب فرما دے, اور جنہوں نے جن پریشانیوں کے لیے کہا ان کی پریشانیاں کو دور فرما. تو ہم میں جو بیمار ہو, چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماریاں ہو, ان سب کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمیدہ نصیب فرما. اے اللہ, ہم میں جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی تو غیب سے شکل اور صورت پیدا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس لائن کی پریشانیوں کو دور فرما, جو ٹینشن میں ہیں جو ہموم اور غموم میں مبتلا ہے ان کے ٹینشنوں کو دور فرما, ان کے ہموم و غموم کو دور فرما دے, ٹینشن کے اسباب کو دور فرما دے. اے اللہ, سکون عطا فرما, اطمینان عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تیرے ذکر سے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اے اللہ, وہ اطمینان ہمیں نصیب فرما, وہ اطمینان نصیب فرما, وہ سکون عطا فرما. جن اسباب کی بنیاد پر وہ سکون اور اطمینان ملتا ہے, وہ اسباب اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, وہ اسباب اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اور جن اسباب کی بنیاد پر سکون چھن جاتا ہے, سکون چھن جاتا ہے، ٹینشن چھا جاتا ہے، ان اسباب سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ بقیہ زندگی تیری مرضیات کے اوپر چلا کر نا مرضیات سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے تحفے مقبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم ورحمۃ اللہ۔